الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة الانعام کی 100 نمبر آیت 100. اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش نہیں. حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں مناتے ہیں وہ ان سے پاک اور بالا برتر ہیں. تو سورہ الانعام کی ان آیات کے اندر توحید کا موضوع چل رہا ہے، اس کے مختلف پہلو کا تذکرہ آ رہا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بہت سارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا، یا ان کے جو نظریات تھے، عقائد تھے، ان کو ایڈریس کیا. اور وہ یہ تھے کہ بعض مذاہب میں، یعنی کہ پہلے وہ توحید پہ ہی تھے، جیسے کرسچینٹی ہے یا جیوزم ہے، تو جیوز اور کرسچنز دونوں حق مذاہب سے پہلے، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ قسم کے شرک شروع کر دیے. اور وہ کیا تھے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. قرآن میں اس کا مختلف جگہوں پہ تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کرسچنز نے، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. پھر اور بھی بہت سارے گروہ تھے، کانسیپٹ تھے، آج بھی دنیا میں وہ موجود ہیں. ان میں سے کچھ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کچھ نے یہ بھی کیا کہ جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیا. اور وہ کیسے کہ جن یا شیطان، دونوں ایکولنٹ یہاں پہ یہ یوز ہوئے ورڈ، تو اس کو کتنا شریک قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر ہم دنیا پہ غور کریں تو دو طرح کے ایونٹس نظر آتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کو انسان بہتر اور اچھا سمجھتا ہے، کہ جو فروٹفل چیزیں ہوتی ہیں، فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، نفع ہو جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں کہ جو کہ انسان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ شر ہے، یعنی کہ برائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کے لیے فروٹفل چیزیں نہیں ہیں. اس کی ملٹیپل ایگزامپل ہے دنیا کے اندر بہت کچھ، جیسے برائی کا بذات خود موجود ہونا، کہ ایک انسان کو گناہ کی آپشن ہے، قتل کر سکتا ہے، وہ دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہ آپشن ہونا، پھر اس برائی کے لیے پورا انوائرمنٹ پرووائڈ ہو جانا، پھر کسی کا کہیں آگ لگ جانا، جل جانا کسی کا. تو ملٹیپل قسم کی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان جس کو برا سمجھتا ہے اپنی نظر میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب اس گروپ نے یہ کیا جس کی ذکر ہو رہا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے، ان دنیا میں جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو دوسری چیز رہے گی شر، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ پاک ہے تو وہ خیر کو، وہ شر کو کیسے پیدا کر سکتا، وہ برائی کیسے پیدا کر سکتا. تو پھر برائی دنیا میں کہاں سے ہی، انہوں نے کہا یہ شیطان کی پیداوار، کہ شیطان نے دنیا میں برائی پیدا کر دی، ورنہ دنیا میں برائی نہیں، شیطان نے اس کو پروڈیوس کیا ہے، شیطان نے اس کو پیدا کیا. تو اصل میں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن میں اس کا اصلاح کی ہے اس کانسیپٹ کو, امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, سمجھ لینا چاہیے. اصل عقیدہ کیا ہے کہ خیر و شر دونوں کا خالق, دونوں کا پیدا کرنے والا, بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں کیسے اس کا تذکرہ کیا, یہ کہا کہ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا, تو آگے آنسر کیا حالانکہ اللہ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا. کہ اگر یہ انہوں نے کہہ دیا کہ سب برائی شیطان نے پیدا کی ہے, تو پھر شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو پھر اللہ ہی نے پیدا کیا. تو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سب اس کی برائی ہے, تو شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو جو تمہاری نظر میں سب برائیاں پیدا کر رہے ہیں اس کو بنانے والی ذات تو اللہ ہی. تو اس لیے اس چیز کو کیوں ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ شیطان کی ساری پیداوار ہے؟ ہر جو دنیا میں کام اور عمل ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ کلیئرٹی سے ایک سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ واقعہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈال اور ٹھنڈی ہو گئی آگ, تو وہ جہاں پہ آیت مبارکہ وہ اور یہ تذکرہ ہے, اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیٹیگوریکلی ذکر کیا ہے, جس میں واضح طور پہ یہ ہے کہ تمہارا تمہارے اعمال کا جو خالق ہے وہ اللہ, یعنی انسان سے جو عمل ہو رہا ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ. اب اس سے کیا مراد ہے, اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت سارے کانسیپٹ ریلیٹڈ ہیں. کہ دنیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ اس کو جج کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے, وہ نیک عمل کرے گا یا بد عمل کرے گا, اور اس کے رزلٹ کے طور پر اسے جنت یا جہنم دے دی جائے گی. جنت یا جہنم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی, یعنی جنت اللہ کے قرب کی جگہ ہے, جہنم اللہ سے دوری کی جگہ ہے. تو دوسرے لفظوں میں ایم اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, لیکن جو اس کو پا لیتا ہے وہ جنت میں ہے, اور جو اس کو نہیں پاتا وہ جہنم میں. یعنی ایک پلیس جہاں اللہ تعالیٰ رکھے گا کسی انسان کو, اس کا نام جنت یا جہنم. ایم اللہ تعالیٰ کا قرب. اس لیے اخلاص میں جب بات کی جاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر عبادت میں بھی انسان یہ نیت کرے, اخلاص کی اعلیٰ ترین نیت یہ ہے کہ ہر عبادت سے بھی یہ اس کا ایم ہو کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں, اللہ کا قرب چاہتا ہوں. اصل ایم ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, اپنا قرب دے دے. تو دنیا کے اندر انسان کو دو آپشن دی گئی, اچھائی کر لو یا برائی کر لو, ہر انسان کے پاس اور ساری زندگی رہتی ہے, اور مختلف اقسام کی برائیاں اور اچھائیاں اس کی زندگی میں آپشن ہیں. وہ عقائد کے حساب سے دیکھ لے, وہ عبادات میں دیکھ لے, وہ معاملات ڈیلنگ میں دیکھ لے, تو ہر چیز میں اس کے بعد دو آپشن. تو یہیں سے پتا چل گیا کہ اگر وہ اس کے بعد برائی کی آپشن ہے تو اس کا مطلب برائی دنیا میں موجود ہے. اس کو آپ کرے گا, جو وہ آپ کرے گا تو وہ برے راستے پہ جائے گا اور اس کے برے ریزلٹس آئیں گے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان آیات کے اندر کہ میں ہی اعمال کا خالق ہوں, تمہارے عملوں کو میں نے پیدا کیا ہے, مطلب کیا؟ انسان اگر اچھائی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے, برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. تو انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برائی کی آپشن اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی, پہلی چیز, اور دوسری چیز کہ اس کو جب کوئی کر رہا ہوتا ہے, برائی کو انسان کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سے کر رہے, تو پھر اسے سزا کیوں؟ یہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے انسانی ذہن میں. تو اس کو تھوڑا بریفلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ, ورنہ اتنا عقیدہ کافی ہے کہ اچھائی برائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے کئی بار جو کرنے والے ہیں یا فائل ہیں وہ دو ہیں. کیا مطلب؟ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہو, یعنی ایک بچہ ہو, اور وہ کسی روم میں کھیل رہا ہو, فادر اس کے وہاں بیٹھے ہوں, چھوٹا بچہ. اب اس سے فادر سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی مرضی سے کھیل رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں میری مرضی سے کھیل رہے ہیں. یہ پوچھا جائے بچہ اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہاں اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہاں دو ویلز تھیں اور دونوں ایک ہی ہیں, بچہ کھیلے, یونٹ ایکشن ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ بچہ کھیل. اب اسی کمرے میں اگر ہیٹر ہو اور بچہ ادھر بڑھے, باپ پکڑ لے, تو باپ سے پوچھیں گے بچہ आपकी मर्जी से रुके, बाप कहेगा हाँ मेरी मर्जी से रुके। उससे पूछा जाए बाप से, बच्चा अपनी मर्जी से रुके, वो कहेगा नहीं अपनी मर्जी से नहीं रुका, वो तो बढ़ रहा था मैंने उसे रोका। अब यहां पे दो विरुद्ध हैं, एक बच्चे की एक बाप की, दोनों एक नहीं है, दोनों ऑपोजिट थी। लेकिन चली किसकी जो ताकतवर था, बाप उसने पकड़ लिया। इसी तरह दुनिया के अंदर दो विरुद्ध हैं, एक अल्लाह ताला ने इंसान को भी विरुद्ध दी है, उससे भी मर्जी दी है, उसको भी इख्तियार दिया कि तुम अच्छाई भी कर सकते हो बुराई भी कर सकते हो। एक है अल्लाह ताला की मर्जी, तो जब इंसान अच्छाई की तरफ कदम उठाता है तो ये इसी तरह है कि अल्लाह ताला भी चाह रहे हैं अच्छाई की तरफ उठाए, उसने भी इरादा किया अच्छाई की तरफ उठाए तो अच्छाई होगी। जब इंसान ने इरादा किया कि बुराई की तरफ कदम उठाए, अब अल्लाह ताला चाहते तो उसको रोक सकते थे, ताकत अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई इसलिए कि मैं देखूं करता क्या है, आज भी मैं रोकूंगा, मैं इसको आखिर में रिजल्ट दूंगा तो करने देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बच्चे को समझाया जाता है, बहुत समझाया जाता है, बहुत समझाया जाता है, जब एक नहीं समझता तो एक वक्त आता है बाप कहता है कि ठीक है जो करना करो, वो नहीं रोक कि जब ये रिजल्ट देखेगा तो ये खुद समझ जाएगा मैं क्यों रोक रहा था। कई बार ऐसे होता है, तो इसी तरह अल्लाह ताला उसको रोकते नहीं है। तो अब अल्लाह ताला की विल होती है वहां, लेकिन वो अल्लाह ताला उसको करने देते हैं। इसलिए कुरान में कई जगहों पे आता है कि जो इंसान नेकी की तरफ बढ़ता है उसको वहां रास्ता हमवार कर दिया जाता है, जब बुराई की तरफ चलता है उसको वहां पे जाने दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी होती है। इसलिए कुरान पाक में बहुत सारी आयात मिलती है, हदीस में बहुत सारी अहादीस मिलती है कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, अच्छाई भी हो रही है तो अल्लाह की मर्जी से, बुराई भी हो रही है अल्लाह की, अल्लाह ताला उसको करने देते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। अब इसको एक और मिसाल से समझें कि एक शख्स हो और उसके पास सामने दो चीजें पड़ी हो, वजनी हो, पैक्स हो, दो वजनी, वो खुद नहीं उठा सकता। एक उसके अंदर कोई अच्छी चीज है और एक है जो कि अच्छी नहीं है, यानी उसके अंदर गंद पड़ा हुआ। अब वो खुद नहीं उसे पिक कर सकता तो वो किसी की हेल्प लेता है, वो किसी को बुलाता है जो ताकतवर है, उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो, ये वाली चीज मुझे पकड़ा रहा, वो आता है उसको हेल्प करके उसे पकड़ा देता है। अब कोई ये कह सकता है उसके उस शख्स को जिसने हेल्प की है कि आपने क्यों उसको ये गंदी चीज पकड़ाई, बुरी चीज पकड़ाई, वो कहेगा उसने मुझसे उसे कहा था ये पकड़ा था, मैंने पकड़ा दी, डिसीजन तो उसका था। तो इसी तरह इस मिसाल को देने का मकसद ये कि इंसान डिसाइड करता है मैं बुराई को ऑफ करूंगा, अल्लाह ताला उसको करने देते हैं। ये नहीं कि कोई मैसेज नहीं आता, मैसेजेस आते हैं, कुरान कहता है मैसेजेस भेजता हूं, अंबिया भेजे, अंबिया के बाद बहुत सारे इंसान हैं जिनको मैं भेजता हूं कि जाओ इन्हें समझाओ, फिर इंसान के ऊपर हालात आते हैं कि उस बुराई का रिजल्ट आ जाता था, उसकी वजह से वार्निंग मिलती है कि इसमें बाल आओ, ये बुराई बुरे रास्ते की तरफ लेके जा रही है, ये छोटा सा तुम्हें मैं मजा सिखाता हूं इस बुराई का, अल्टीमेट रिजल्ट तुम खुद अंदाजा लगा दो इसका क्या होगा। इंसान फिर भी नहीं बाज आता तो फिर जाने दिया जाता है कि ठीक है मैसेजेस इनको दे दिए गए तो नहीं बाज आ रहा, तो आखिर में फिर ये अपने रिजल्ट को देखेगा। तो ये है दुनिया का निजाम। तो बुराई की ऑप्शन भी अल्लाह ताला ने रखी और जब इंसान ने बुराई को ऑप्ट किया तो अल्लाह ताला ने उसको जाने दिया, क्योंकि ये दुनिया है ही इस आजमाइश के लिए। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि अच्छाई बुराई दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की, और जब कोई इंसान बुराई ऑप्ट करता है तो अल्लाह ताला उसको मैसेजेस देते हैं लेकिन उसे जबरदस्ती नहीं करते, ना नेकी की तरफ किसी को जबरदस्ती लगाया जाता है ना बुराई की तरफ। इसीलिए साफ कुरान में आता है अगली आयत आ रही कि मैं बाद में बात कर रही, अब जिसका जो दिल जाता है, जिसका जो दिल जाता है, यानी ऐसी आयात है जो 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 चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफर करे, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफर करे, सबके पास खुली ऑप्शन। तो ये है दुनिया का कॉन्सेप्ट। अब अगली चीज ये देख लेनी चाहिए कि एक अदब है। अदब क्या है कि एक इंसान नेकी करता है, उसकी अपनी एक विल थी, लेकिन कभी वो उसे अपने से लेट ना करेगा कि मैंने ये किया, मेरे अंदर ये खूबी नहीं, बल्कि कहे अल्लाह ताला ने ही करवा दिया, अल्लाह ताला ने ही मुझे खूबी दी है, अगर मेरे अंदर कुछ है वो अल्लाह, अपने से कुछ लेट ना करेगा। और जब बुराई सरजद हो जाए तो उसको اپنے سے ریلیٹ کرے، اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ نہ کرے. کہنے کا مطلب کیا کہ کوئی برائی ہو گئی تو یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، میں کیا کروں، ایسے الفاظ نہ کرے، بلکہ اپنے سے ریلیٹ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا. تو یہ ادب ہے، حالانکہ دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، لیکن ادب یہ ہمیں قرآن پاک میں سکھا دیا گیا کہ جب کوئی اچھائی ہو تو اس کو اللہ سے ریلیٹ کرو، کہو کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی برائی ہو تو سب نے سے ریلیٹ کرو کہ میری غلطی سے ہوئی، میں قصور وار ہوں، اللہ سے اس کی معافی چاہتا. لیکن کانسیپٹ اوور آل یہ، اسی لیے اب دیکھیں یہ اتنا زبردست کانسیپٹ ہے کس حوالے سے کہ یہ انسان کو غموں سے نکال دیتا، یہ انسان کو پریشانیوں سے نکال دیتا. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان سے کہ انسان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کچھ مل رہا ہے کچھ چھن رہا ہے، کچھ گینز ہیں کچھ لوزز ہیں، تو جو لاسز ہیں اور جو گینز ہیں ان کو انسان اللہ سے ریلیٹ کر دیتا، اپنے سے نہیں کرتا یہ کہ میں نے محنت کی، نہیں اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. اب لاسز میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بینیفیشل افیکٹ آتا کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے میں کہاں غلطی کر گیا، کہاں مجھ سے ایرر ہوا. لیکن تسلی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی ول اس میں تھی، اگر ایک چیز مجھے نہیں ملی یا چھن گئی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو جب وہ ذات یہ چاہتی تھی تو بس میں بھی اس پر راضی. تو دونوں طرف بینیفیشل رزلٹ سامنے آئے کہ انسان اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے تو امپروو کرتا ہے، اور انسان اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے تو امپروو کر جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کو ریلیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، وہ غم زدہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اور اس کی بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں، کچھ دے دیتا ہوں کہ تاکہ یہ اور کلیئر ہو جائے. امام مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے دیکھا. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، تو یہ ایسے بھی سمجھانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی نے واقعی کسی سو حالت میں اس کو دیکھا ہو. تو کیا کہ انہوں نے کہا شیطان کو میں نے دیکھا تو وہ بہت پریشان تھا، تو اس سے پوچھا کہ پریشانی کس چیز کی، تو انہوں نے کہا پریشان میں ہوں اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کہا دیکھا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کی وجہ سے پریشان. کہا کیوں، اس نے کیا پریشانی دی؟ کہتے ہو یہ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی صورت بدل کے گدا بن کے جاتا ہوں، اور وہ بندہ چرخا کاٹ رہا ہے. جیسے پہلے دھاگے بنائے جاتے تھے، چرخا چلایا جاتا تھا تو دھاگے، تو وہ کہتے میں اس کو توڑ دیتا ہوں دھاگوں کو، اس میں گھس کے، اور میرا ایم یہ ہے کہ یہی جیسے غصہ ہے کہ فلیئر اپ ہو جائے. وہ فلیئر اپ جب انسان ہو، شیطانی ایک حملہ ہوتا ہے، انسان پھر زبان بھی غلط استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور اس کی یعنی کہ سوچ بھی قابو میں نہیں رہتی. تو میرا یہ ایم ہے، تو جب میں اس کو فلیئر اپ کرنا چاہتا ہوں، توڑتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو واپس جوڑتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، میں پھر جاتا ہوں، وہ پھر ویسے کرتا ہے. وہ اس کی زبان سے نہ کوئی غلط ورڈ، نہ کوئی مایوسی، نہ کوئی، یعنی کہ وہ ایک ہی اس ردم کے ساتھ، ایک ہی اس موٹیویشن کے ساتھ لگا ہوا. تو میں مایوس ہو گیا ہوں کہ اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ قصہ لکھ کے آگے ذکر کیا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اس شخص کے ساتھ، کہ وہ اس نظریے کو سمجھ چکے. کیونکہ جب اس کے ساتھ یہ ایونٹ ہوتا ہے تو کیا وہ سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری کیا غلطی، اپنی امپروومنٹ. اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ ہو چکا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، تو فلیئر اپ ہونے والی کون سی بات، میرا کام کیا ہے کہ اس کو دوبارہ شروع کر دوں کام، میرا تو اتنا ہی کام. تو اس لیے وہ کبھی مایوسی میں بھی نہیں جا رہا، غصہ بھی نہیں آ رہا. اب خود سوچے کہ یہ واقعہ سن کے اس پہ اندازہ لگائے کہ انسان کس طرح کا بن جاتا ہے اس ایک نظریے سے. وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، زندگی میں ہارتا رہے گا، ہارتا رہے گا، ہارتا رہے گا، وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا، وہ اسی موٹیویشن کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ کئی بار اس کی جو ہار ہے اسے زیادہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہے، میں امپروو کرتا ہوں، وہ اور امپروو کر جاتا ہے، फिर उससे निहार होती है, फिर वो देखता है, फिर वो गलतियों को इंप्रूव कर जाता है। लेकिन जेन में ये ख्याल है कि इंसान किसी को ब्लेम देना शुरू कर दे, कुछ देना शुरू कर दे कि फलां ने ऐसे कर दिया। कई बार ये भी होता है ना, इंसान दूसरों को ब्लेम वर्दी कर रहा है कि जिंदगी में फलां 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 की वजह से मैं ऐसा हूं, फलां 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 की वजह से ना, वो देखे कि मैं अपने अंदर झांकूं मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। अगर कोई शख्स जिंदगी में वाकई होता है कई बार दूसरे लोग नुकसान पहुंचा जाते, होता है रियलिटी, लेकिन यूं समझे कि वो शख्स भी अल्लाह ने भेजा है कि मेरे जिंदगी में कोई नुकसान पैदा करे। लेकिन नुकसान कहीं से भी आ सकता है, वो कोई शख्स भी हो सकता है। तो कई लोग बाहर लोग आते हैं कि बॉस की वजह से परेशान है, और कम नहीं बहुत परेशान होते हैं, जिंदगी इफेक्ट हो चुकी होती है, मियां बीवी का रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, क्या मतलब जी, बहुत परेशान करता है, घर आता हूं गुस्सा आया होता है, और गुस्से की वजह से बीवी से लड़ाई होती है और वो रिलेशनशिप खराब। तो अब वो ये समझे कि बॉस अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया हुआ है, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर लगाया हुआ है, वो खुद से नहीं लगा हुआ, और अगर वो ऐसे कह रहा है तो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर कोई आजमाइश आई हुई, टेस्ट किया जा रहा है, दुनिया टेस्ट है। और कई बार अल्लाह ताला इंसान की तरबियत कर रहे होते, ये काम ये सारे जो इवेंट्स होते हैं तरबियत होती है, जो कहा इंप्रूव हो जाता है इंसान। अब वो तरबियत कर रहे हैं कि इंसान की कई बार मैं होती है उसके अंदर, तकब्बुर होता है कि मैं बड़ी चीज हूं, तो अल्लाह ताला कोई इंसान उसको मुसल्लत कर देते हैं, वो उसकी तरबियत कर देते हैं। इसी तरह ये मियां बीवी का रिलेशनशिप, कई लोग अपनी बीवी से परेशान है, कई बीवियां अपने शौहरों से परेशान है। अब वो उसको इस तरह देखें कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि बीवी अगर ये मेरी लाइफ पार्टनर बन गई है, मेरी बीवी बन गई है, ये कोई इत्तफाकी चीज नहीं हुई, बल्कि ये अल्लाह ताला की प्लानिंग के साथ हुई है, अल्लाह ताला ने के इरादे से हुई है, तो इसलिए मुझे इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब कि मैं इसको ऐसे ही लूं कि ये अल्लाह की तरफ से मेरी जिंदगी का मैं इसको मेरी बीवी बनाया गया, इसी तरह शौहर का मामला। तो अगर वो इंसान के मिजाज के मुताबिक नहीं है तो समझे कि अल्लाह ताला चाहते थे मेरे मिजाज के मुताबिक ना हो, और इससे मुझे कुछ दिया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा, दिया क्या जा रहा है कि मेरी तरबियत होगी बहुत खास से, दूसरा ये कि मेरे दर्जात बुलंद होंगे। उस सबक कितने कई मशायख और बुजुर्गों ने ये लिखा है कि हमें बहुत कुछ मिला बीवी से मिजाज ना मिलने की वजह से। एक शेख की वाक्य लिखते कि उनका मिजाज ऐसा था कि वो कुछ भी, यानी कि बहुत नाजुक तबीयत। एग्जाम्पल उसकी वजह देते थे कि एक बार कोई बादशाह या गवर्नर स्टेट का मिलने आया और उसने ये किया कि पानी मांगा, तो जब पानी उसको पिलाया गया तो उसने गिलास टेढ़ा कर दिया, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा, और जाते हुए बादशाह ने ये कहा कि आपको कुछ चाहिए, तो अब उनकी तबीयत में इतना ये बोझ था कि उन्होंने कहा कि देखें ये चीज आपने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी तो मैं आपसे क्या तवक्कु रखूं। तो इस तरह से उन्हें दिया, इस तरह की तबीयत। अब कहते हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो बीवी बिल्कुल उल्टे मिजाज की, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जिसमें सलीका मंदी नहीं, जरा भी सलीका मंदी नहीं। अब कितना मुश्किल सारी जिंदगी ऐसे मिजाज वाले का ऐसे साथ जिंदगी गुजार। लेकिन कहते हैं मैंने सबर किया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा और यही समझा कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने मेरे साथ इसका बंधन बांधा है। तो और गालिबन ऐसा भी कुछ उस वाक्य में है कि शायद उन्हें ख्वाब में आया या किसी और ने उन्हें कहा था कि फलां से निकाह कर, कि ख्वाब में आया कि फलां और से निकाह कर, तो उन्होंने उसको अल्लाह ताला का अमर समझ के उससे निकाह किया और वो आगे से ऐसी निकली। और फिर कहते मैं सारी उम्र सबर करता रहा, उसको कुछ नहीं कहा, तो उसकी वजह से जितना मुझे फायदा हुआ अल्लाह ताला के मोहब्बत मिली, वो मुझे और मेहनत से और इबादत से मिली। तो जिंदगी के इवेंट्स को भी पॉजिटिव लिया करे, उससे सीखा करे, और अगर ऐसा कुछ है ठीक है, तदबीर होती है कि इंसान उस चीज के शर से बचे, ये बात नहीं हो रही कि उसके शर से ना बचे, अगर कोई बुरा इंसान जिंदगी में आ गया है तो उसके शर से बचा जा सकता, उसके लिए जायज सूरतें निकाली जा सकती, लेकिन इस तरह की कैफियत में चले जाना कि इंसान मायूसी का शिकार हो जाए, हर वक्त اس کی شکایتیں اور شکوے لگا رہے یا دل میں ہر وقت وہی خیال ہو تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. دیکھیں زندگی ایک ایم اورینٹیڈ ہے, ایک ایم ہے اللہ کہ اللہ کا قرب چاہیے. اب اس میں بہت ڈسٹریکشن ہے. زندگی کیا ہے؟ ایم تک پہنچنے ایک راستہ ہے اور دونوں طرف ڈسٹریکشن ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ ڈسٹریکشن جس کو دنیا کہا جاتا ہے مال کی حوث ڈسٹریکشن ہے, اور ایک ڈسٹریکشن ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز کی محبت دل میں آ جائے, بچوں کی آ جائے, کسی کی بھی آ جائے, وہ ڈسٹریکشن ہے. اگر وہ کیونکہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے انسان کو ادھر سے ہٹاتی ہے کہ ادھر آؤ, حرام کماؤ, یہ کرو, حرام عمل کرو. اسی طرح یہ غم بھی ڈسٹریکشن بن جاتے ہیں, یہ ایونٹس بھی ڈسٹریکشن بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ کئی بار انسان کھینچے ہوتے ہیں. انسان بنا ہے کہ اللہ کو یاد کرے, وہ نماز کے اندر بھی اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا, ڈسٹریکشن. اسی طرح خوشیاں بھی ڈسٹریکشن بن جاتی ہیں. انسان کو کچھ گینز ہوتے ہیں, وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, اس کو اسی میں الجھا کے رکھ رکھتے. تو ان کو ایسے ہی لے کہ سب ایونٹس جو ہے نا مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. میرا کام کیا ہے کہ ان ڈسٹریکشن سے بچنا اور ان کو ڈیل کرنا, ڈے ٹو ڈے ان کو ڈیل کرنا. فوکس وہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, یہ ہے توحید. نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں, بس ذہن پہ چیزیں سوار نہیں ہونی چاہیے. اب میں زندگی میں اپنے جھانکوں کچھ چیز سوار تو نہیں میرے دل و دماغ پہ, کسی کی محبت, کسی کا خوف, کسی کی دشمنی, کسی کی کوئی چیز, ناراضگی, ہمسائے کی ناراضگی, رشتہ داروں کی ناراضگی, ان سے انسان بغض رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, اس لیے نہیں مجھے تکلیف کیا گیا, یہ سب میرے آزمائش تھی. ہاں ہمسائے برے بھی ہوتے ہیں, ہاں رشتہ دار برے بھی ہوتے ہیں, برائی بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ان کی باتیں بغض رکھ کے بیٹھ رہا ہوں, ان کی برائی رکھ کے بیٹھ رہا ہوں, ان کو سوچتا رہا ہوں, ڈسکس کرتا رہا ہوں, غیبتیں کروں. تو غیبت دیکھ کتنی الٹیمیٹ فارم ہے. اصل تھا کہ یہ ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے. غیبت تو الٹیمیٹلی زبان سے نکل گئی نا اس کے. پہلی چیز ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہے, اس نے ایم سے ہٹا ہوا ہے. جو ایم اورینٹڈ ہے وہ کبھی بھی کسی کی بات کرے گا, مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے شکوے شکایت کرنے. وہ بھی بندہ جو اگر زندگی میں آ گیا ہے میرے, اللہ تعالیٰ نے بندھن مان دیا, رشتے داری چھوڑ دی ہے, تو اللہ کی طرف سے میرا کام ہے, مجھے میرا یہ ٹیسٹ ہے اس سے میں کیسے ڈیل کروں, میں اچھا ڈیل کروں. تو یہ ایک کانسیپٹ. اور اسی طرح صحابہ کی تربیت ہو چکی, ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں, ایونٹس کے شکوے نہیں پائے جاتے, لوگوں کے شکوے نہیں پائے جاتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. یعنی کہ وہ ایونٹ, ایک صحابیہ کا بیٹا فوت ہو گیا, عورت بیٹا فوت ہو گیا. اب ایک عورت کے لیے ایک شدید صدمہ اور غم, یعنی ایک بڑا ایونٹ ہے زندگی کا. لیکن ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بیٹا فوت ہوا, شوہر سفر میں تھے, وہ آ گئے رات کو, بیٹا فوت ہو چکا, ابھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے میرے پاس. اور وہ انٹر ہوتے ہیں تو اب ان کی سوچ, یعنی کہ اس نظریے نے, یہ جو ہم بات کریں کہ معمولی چیز نہیں ہے کانسیپٹ, اس نے کیا کر دیا ہوا تھا کہ اتنا انہیں تحمل دے دیا تھا کہ شوہر انٹر ہو رہے ہیں, وہ ڈسکلوز ہی نہیں کریں بیٹا فوت ہو. ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ شوہر ابھی آئے ہیں, اس وقت سفر تھکانے والے ہوتے تھے خاص طور پہ, تو تھکے آئے ہیں تو ابھی ڈسکلوز ہے کہ اور میں صدمہ کیوں دوں, اتنی خیر کا شوہر. تو کیا کیا, کھانا دے رہی ہیں, دوسری ان کے آرام مہیا کر رہی ہیں, ڈسکلوز ہی نہیں کر رہی. کہتی ہیں اس روایت میں ہے کہ صبح جب میں نے دیکھا فریش ہو گئے تب میں نے ڈسکلوز کیا. اور وہ رات کو انہوں نے جب پوچھا کہ وہ بچہ کیا, انہوں نے کہا بستر پہ. یہ اب جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بستر پہ ہی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی. صبح ڈسکلوز کر رہی ہیں کہ, اور کیسے کر رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہو اور وہ واپس لے لی جائے تو آپ کا کیا ریکشن ہوگا. کہا کہ امانت ہوتی ہے کہ واپس دینے کے لیے, وقتی ایک چیز ہوتی ہے واپس دینی ہوتی. کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹا جو تھا وہ امانت دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے رات ہم سے واپس. اب یہ ہے پرسنالٹی. تو یہ جو سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں نا دین کے, یا دین ہم سے ایک پرسنالٹی چاہتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ برائی کا بھی خالق اللہ ہے, اچھائی کا بھی خالق اللہ ہے, اب یہ صرف عقیدہ ہی نہیں رہا, یہ اس نے ایک پرسنالٹی بنا دی. ابھی زندگی میں جو کچھ برا ہوگا اب میں سمجھوں وہ اللہ کی طرف, کوئی ایشو آ گیا, کوئی مال میں لاس آ گیا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈینٹس کے ساتھ اور ان کا بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ, تو ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ جہاز آ رہا تھا جو مال سے لدا ہوا تھا وہ ڈوب گیا. انہوں نے تھوڑا توقف کیا, تھوڑا جو درد روکا اور کہا کہ الحمدللہ, پھر ریزیوم کر لیا, اسٹوڈینٹس نوٹ کر لیا کہ اسٹوڈینٹس تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے. تھوڑی بار انہیں آگے بتایا کہ وہ آپ خبر ریکنفرم ہوئی ہے کہ وہ آپ کا جہاز نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا, آپ کا سلامتی سے آ رہا ہے. انہوں نے پھر تھوڑا دیر سوچا اور کہا کہ الحمدللہ. اب اسٹوڈینٹس نے یہ نوٹ کر لیا, پوچھا کہ دونوں جو خبریں تھیں اپوزٹ تھیں, اور ایک اچھی تھی ایک اچھی نہیں تھی, اور ایک بزنس مین کے لیے دیکھیں کتنا ہی مینٹل ٹارچر ہے ایک جہاز کا ڈول. لیکن ان کے ریئیکشن ایسے تھے بالکل سیم ہے اور بالکل تحمل والے. تو ان سے پوچھا اسٹوڈینٹس نے کہ یہ کیسے ریئیکشن تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ خبر ملی کہ میرا لاس ہو گیا تو میں نے اس وقت کیوں تربیت ہو چکی تھی, یہ کوئی سوچنا نہیں پڑا کہ اللہ کی طرف سے ہوا یا کیا ہوا, ایک ریکشنری آ گیا, ایک ریفلیکشنری آ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مال اللہ نے دیا تھا لے لیا واپس. تو میں نے اپنے قلب پہ توجہ کی تو وہ دیکھا تو بالکل پرسکون, اس پہ کوئی اثر نہیں غم کا کسی غصے کا کسی قسم کا. تو میں نے اس کیفیت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیفیت وہی کہ نیکی کو اپنے سے لیٹ نہ کرو اللہ سے لیٹ. تو انہوں نے الحمدللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کیفیت ہے میرے. خبر ملی کہ نہیں وہ آپ کا جہاز نہیں تھا تو ایک اچھی خبر تھی, تو اب اس کو بھی اللہ سے ریفلیکٹ ریلیٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جہاز کی حفاظت کی اور مال اللہ نے دیا تو میرا اس میں کیا کمال. تو پھر کہتے میں نے دل کی طرف کیفیت کی تو دیکھا پر سکون تھا تو میں نے کہا الحمدللہ. تو یہ دل کی کیفیت ہے. تو یہ جو کنسپٹ ہے نا یہ امیزنگ ہے, امیزنگ ہے. انسان کے اندر کوئی تغیر آتا ہی نہیں ہے. بحثیت انسان تو ہو سکتا آ جائے کہ بچہ فوت ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کی فیشل ایکسپریشن ایسے ہو جائیں, لیکن دل بہت سکون رہتا ہے, دل کے اندر وہ بے چینی بے قراری نہیں ہوتی. تو یہ ہے وہ دین کا سکون, یہ ہے وہ سکون جس کے لیے اللہ تعالیٰ بلا. اب اس کے اپوزٹ اگر رکھی جائے پرسنالٹی کنٹراسٹ میں تو وہ ہر وقت موڈ چینج, کبھی غصہ کبھی خوشی کی حالت میں بالکل وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلا جا رہا. تو یہ زندگی کے کنٹراسٹ جو ہوتے ہیں نا اس میں انسان کو بیلنس کرتے, بیلنس لے آتی ہے پرسنالٹی کے اندر, کنٹرول ڈسپلن پرسنالٹی جنریٹ کر دیتی. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہو, یہ حقیقی سکون ہوتا ہے کہ انسان ایونٹ تو ہوں گے, زندگی زندگی ہے, چیزیں آئیں گی بھی جائیں گی, لیکن اس کے اندر ایسا سکون بھر دیتی ہیں یہ نظریات اور یہ ساری چیزیں توحید کہ انسان ریئلی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. ریئلی یہ ہو گیا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کنسپٹ کو ٹھیک کیا کہ شر کا بھی جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہے. کیونکہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ شیطان شر کا خالق ہے تو شیطان کو بھی تو میں نہیں پیدا کیا, تو بات وہی رہ جائے گی. تو اس چیز کو مانو کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں, یہ توحید ہے. اور باقیوں کی بھی اصلاح کی چیز, نہ اس کی کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کی بیٹی ہے, یہ جو بھی ان سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں. تو سبحانہ و تعالی عما یصفون, اللہ کی ذات بلند ہے, پاک ہے ان چیزوں سے, اور بلند ہے ان چیزوں سے. یہ بہت چھوٹی بات, بیٹا بیٹی بیوی یہ باتیں, یعنی یہ خالق کو مالک کو رب کو دستی. تو یہ اللہ نے تعالی ان سب چیزوں سے بلند والا ہے. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے, اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں, اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا میں کون ہوں, بدیع السماوات والارض. تو بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوریجنیٹ کرے کسی چیز کو, کہنے کا مطلب یہ کہ وداؤٹ سیمپل وداؤٹ کسی چیز کے اس چیز کو بنا رہا. تو کوئی چیز تھی نہیں, اس کا تصور ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا رہا. تو تو یہ اس چیز کو آنسر کرتی ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کے کسی کے ذہن میں ہو کہ اگر پرندے اڑتے ہیں تو جہاز بھی اڑتا ہے, اسی نے اور کتنی انسان انوینشن کر لی ہیں, تو یہ اگر کبھی سوال آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں بدی ہوں, یہ جو انسانوں نے کیے ہوئے کام, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اس نے وجود دے دی, بلکہ جو چیزیں تھیں اس کو اس نے فارم چینج کر دیا یا اس کو اس جیسی اور بنا دی, یہ نہیں ہوا کہ کوئی چیز تھی نہیں اور اس کو پیدا کر. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایجاد کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا بغیر کسی سیمپل کے, نقشے کے, بغیر کسی چیز کو اس کو وجود دے دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی بادشاہ. اور جو چیزیں اس کے ہیں جس کو تم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو, کہاں ہو اور کہاں ہو, اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ, یہ سمجھانے کے لیے تم کیا کر رہے ہو, کیسے اس چیز کو سمجھایا, یہ اللہ کی رحمت ہے نا, انسان کے لیول پہ جا کے اس سے بات کرو, ورنہ سوچے کہ وہ جو اتنا بلند ہو, وہ انسان جو ایک قطرے سے بنا ہو اس کے لیول پہ جا کے ایسے سمجھے, اور کیا تھا اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جو اس کی کوئی بیوی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا کہ تم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا نظریہ ایسوسیٹ کر رہے ہو, اس کا بیٹا ہے, تم کدھر لے کے جا رہے ہو بار بار. تو اور تم بھی, یعنی کہ یہ بھی بک میں مینشن ہے کہ ایون کرسچنز بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی والدہ ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تصور کرتے ہیں نعوذ باللہ, لیکن وہ اس قسم کا تعلق تو وہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیول سے کہا کہ جب تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو بیٹا کہاں سے اللہ کا کوئی ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ تم لوجیکلی سوچو, عقل سے سوچو, کہاں بھٹک رہے. وہ خلق کل شیء, ہر چیز کو اس نے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, اور ہر چیز کا علم اس کے پاس. اب یہ ایک ایک جو آیت کا ٹکڑا ہے, یہ پوری اپنے اندر ایک سمندر ہے, اور یہ ایک آیت کے ٹکڑے کے سمجھ آنے سے انسان کی زندگی سمجھ. اب میں یہ جو کہا نا ہر چیز کو اس علم ہے, تو یہ جو پہلے ساری ایکسپلینیشن کی یہ اسی کا پارٹ کہ اللہ کے علم سے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک چیز کا میں وجود میں لایا گیا اللہ کی طرف سے, پھر میرے ساتھ جتنے ایسوسیٹڈ فیکٹرز تھے وہ اللہ کی طرف سے, مطلب کیا میرا پیرنٹ کون ہوں گے, میرے ٹیچرز کون ہوں گے, میرے بہن بھائی کون ہوں گے, میں زندگی میں کن ایونٹ سے گزروں گا, میرے ساتھ کیا کیا ہوگا, میں اینڈ ریزلٹ کیا ڈیسیژنز لوں گا, ان ڈیسیژنز کے کیا نتائج آئیں گے, سب اللہ کے علم میں تھا اور ہے. اب یہاں پہ ایک اور کوشچن آنسر ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تقدیر سے ہی ریلیٹڈ ہے, وہ پہلے سے ریلیٹڈ ہے, کہ ایک چیز یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ انسان پیدا ہوگا, یہ کرے گا اور یہ رزلٹ نکلے گا, وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, پہلے سے طے شدہ پتا ہے اللہ. اب کوئی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا, مطلب کہ جہنم میں جانے والے کو ناد بھیجتے جنت میں ڈال دیتے. تو اس کا اثر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے. اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے جو ٹیچنگ میں وہ بڑی اچھا اس کو سمجھتے ہیں کہ جب کلاس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ نظر ہوتی ہے اس کے بچوں پہ کہ یہ کیسا پڑھ رہا ہے, وہ کیسا پڑھ رہا ہے, وہ کیسا پڑھ رہا ہے, اور ریزلٹس آتے ہیں اندازہ ہوتا ہے محنتی کون ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہے. تو ایگزام کے پاس ٹیچر کو تھوڑا آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہوگا, یعنی ٹاپرز کون ہے اور فیل فیلئرز کون ہے, اسے کچھ اندازہ ہوتا ہے. اب فیل ہونے والا بندہ بچہ آ جائے ٹیچر کے پاس کہ آپ جو کہتے تھے نا میں فیل ہوں گا یا میں لائک نہیں ہوں تو میں اسی لیے فیل ہوں گا, ہر بندہ حیران ہوگا کہ اس سے اس کا کیا تعلق, تمہارے عمل کی وجہ سے ٹیچر کا یہ خیال تھا, ٹیچر کے خیال کی وجہ سے تم ایسے نہیں تھے. اب یہاں پہ تو ہے ایک اندازہ, ٹیچر کا یہ اندازہ ہے حالات کا اندازہ, اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ کو یقین ہے کہ یہ ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں اختیار ہے انسان کو, اچھائی کرے برائی کرے, اللہ کو پہلے پتا تھا کہ یہ کرے گا. جیسے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کوئی انسان اپنے پاسٹ کو لکھ سکتا ہے, کل اس نے کیا کیا سب کچھ وہ لکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ کیا, فیوچر کو نہیں لکھ سکتا, اسے شیورٹی نہیں ہے. اسی طرح اس سے یہ سمجھے کہ جتنا انسان اپنے پاس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فیوچر کو بھی جانتا ہے, کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے. ایک اور مثال سے وہ سمجھے, ایک شخص کھڑا ہے زمین پہ, اسے اس کے بلڈنگ نظر آ رہی, ایک شخص کھڑا ہے بلڈنگ کی چھت پہ, اسے دور تک نظر آ رہا, وہ کہہ رہا آگ لگی ہوئی ہے دور, زمین والا کہہ رہا ہے کہاں لگی ہوئی. اب ان میں کیا فرق ہے؟ ویژن میں فرق ہے, کہہ سکتے ہیں ان کے علم میں فرق ہے ویژن کی وجہ سے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, اسے فیوچر کا بھی پتا ہے, پاس کا بھی پتا ہے, جو ہونا ہے جو نہیں ہوا اس کا بھی پتا ہے, سب چیزوں کا علم اس کے پاس. یہ سب کا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ برائی کر رہا آپ کرے گا تو وہ تو وہاں روک دیتے, اس کے اختیار میں بھی تھا. تو اس کا جواب وہی ہے کہ دنیا بنی اس لیے کہ ہمیں اختیار دے کے دیکھے کہ وہ کیا کرے گا, اور پھر غموں کو اس طرح ہلکا کرتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کے علم سے ہوا ہے تو بس, کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. انسان سے تصور ہی بدل جاتا ہے غم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا, یہ فوج کی اللہ کی حکم ہے, اس کی مرضی سے ہوئی ہے, یہ جو مال چھنا ہے اللہ کی حکم و مرضی سے ہوئی, اس کے آل ٹو گیدر دل کی کیفیت بدل جاتا ہے, آل ٹو گیدر اس کے دل کی کیفیت بدل جاتا ہے, دل کے اندر ایک سکون اور قرار آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک اور ایگزامپل سے سمجھے کہ جیسے کوئی شخص کھڑا ہو اور پیچھے سے کوئی زور سے آ کے اس کو حق کرے, زور سے دبائے, اب انسان اس تکلیف میں ہو کہ یہ کون شخص ہے جو ایسے میرے ساتھ کر رہا ہے, لیکن جب مڑ کے دیکھے تو اس کا کوئی دوست ہو رہا جو دور ہو اچانک اس نے مل گیا, تو اب وہ ساری اس کی تکلیف کی کیفیت بدل جائے گی, وہ اس کی آل ٹوگیدر اس کی ریکشن بدل جائے گی. تو اسی طرح ہوتا ہے, انسان کی تکلیف ہوتی ہے زندگی کے غموں میں ایونٹس میں, لیکن جیسے ہی اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اس کی مرضی سے ہی آیا ہے, اس کی حکم سے آیا ہے, اس نے بھیجا ہے, تو آل ٹوگیدر اس کا غم غائب ہو جاتا ہے, وہ سکون میں اس کا کیفیت بدل جاتا ہے. تو یہ ایسے تصور ہیں سارے توحید سے اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ہر چیز کا خالق ہے, لہذا اس کی عبادت کرو, وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. تو یہ ساری ایکسپلینیشن جو چل رہی ہیں پچھلے کئی سیشن سے, وہ دے کے اللہ تعالیٰ کا ذالکم اللہ وہ رب نہیں ہے کہ جس کو تم نے ایسوسیٹ اللہ کے ساتھ جس کو کرتے ہو, جو تم غموں میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہو وہ رب نہیں ہے, تم اللہ کا حکم جس لیے چھوڑتے ہو وہ رب نہیں ہے, تو وہ تم یعنی جس حوالے سے بھی خوشیوں میں جس طرف تمہاری نظر چلے جاتی وہ اللہ نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے, غموں میں تم جہاں مائل ہو جاتے وہ رب نہیں ہے, بلکہ رب کون ہے کہ جو میں نے اس کو ایکسپلین کیا, ایسا کوئی ہے تو دکھاؤ, جب ایسا کوئی نہیں ہے تو کیوں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے, کیوں اس کے خوف میں گرفتار نہیں ہوتے, کیوں اپنے آپ کو اس کے آگے مٹا نہیں دیتے. اللہ کبھی تصور کرے بیٹھ کے تحمل سے سوچے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, انسان کا دل کرے گا میں اپنا سب کچھ لٹا دوں, اس کے لیے سب کچھ لٹا دوں, اور اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ بھی کہ یہ ہمارا رب لا الہ الا اللہ, یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ, مطلب کہ ہر چیز کو جو جس نے تمہیں ڈسٹریکٹ کر دیا اس سے ہٹو اور میری طرف آؤ. وہ ڈسٹریکٹ غم بھی ہیں, وہ خوشیاں بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں, وہ حسن بھی ہے, وہ چیزیں بھی ہیں, وہ مال بھی ہے, یہ سب تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, آگے میں ہمیں ادھر دیکھو یکسو ہو لا الہ الا وہ ہے سب کچھ, یہ دیگر کچھ نہیں, یہ تمہیں آزمانے کے لیے, اور جو ڈسٹریکٹ کر رہے وہ بھی میری مخلوق ہے, خالق کو کل شے وہ میری مخلوق ہے, مخلوق کی تم متوجہ ہو گئے اور اس رب کی تم متوجہ نہیں ہو. ایک اللہ والے نے یہ بتایا کہ ایک بک میں واقعہ پڑھا انہوں نے, یعنی فرسٹ ہینڈ نالج, وہاں شیخ نے یہ بتایا, جب میں نے بک میں واقعہ پڑھا چھوٹا, کہتے میں چھوٹا تھا بہت, اسکول کو انگیج تھی, تو میں نے کہتے بک میں ابن جوزی رحمۃ اللہ کی بک ہے, اس میں پڑھا کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس سے گناہ ہوا کہ اس نے ایک نامحرم عورت کو دیکھا گناہ کی نظر سے, تو کہتے ہیں کہ اس بک میں مینشن تھا کہ اس کا حفظ اسے بھول گیا, قرآن اسے بھول گیا, अब कहते मैं बच्चा था तो मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि इतनी बड़ी सजा, एक नजर की इतनी बड़ी सजा। तो कहते मैं जो उनके शेख थे उनके पास गया और कहा कि मैं बच्चा हूं, मुझे बातें समझ नहीं आती, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देने का, पूछो क्या पूछते। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रही कि एक गलती है, लिमिटेड टाइम की है, उसकी सजा इतनी बड़ी है कि उसको इतनी बड़ी नेमत उससे छीन ली गई। तो उन्होंने कहते हैं आंसर ये दिया कि एक्चुअली हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम है कि इंसानों में सबसे ज्यादा गैरतमंद मैं हूं और अल्लाह ताला मुझसे भी गैरतमंद। तो अल्लाह की ये गैरत का मामला कि जब इंसान शिर्क करता है तो अल्लाह की गैरत का मामला। तो ये जो ना महरम को देखता है हवस से, ये निगाहों का शिर्क है कि इंसान ने किसी और पे मोहब्बत की नजर डाली। अब अल्लाह ताला चाहे तो हर सजा दे सकते, हर सजा दे सकते। तो कई बार अल्लाह को इतनी गैरत आती है कि अल्लाह ताला बड़ी सजा भी इंसान को दे। ये तो हम कमजोरों का अल्लाह ताला की रहमत का मामला है। लेकिन इस चीज से ये समझ ले कि कितनी गैरत आती होगी। एक औरत एक शेख के पास गई और मसला क्या लेके गई, मसला ये लेके गई, पर्दे के पीछे बात की, उसने कहा कि मेरा जो शौहर है वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप उसको रोक। जिस जाहिर बात है औरत का एक एक्शन था, शेख से कहा आप उसको रोकें, वो दूसरी शादी करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि जब शरीयत ने अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तो मैं कैसे रोक सकता। तो औरत को गुस्सा आ गया और औरत गुस्से में ही बोल पड़ी कि अगर शरीयत इजाजत देती और ये पर्दे माने ना होता तो मैं पर्दा हटा के दिखाती मैं कितनी खूबसूरत हूं, हुस्न है मेरे अंदर, और मेरी जैसी हसीन औरत के बावजूद, उस बीवी होने के बावजूद वो दूसरी शादी करे तो तब आपको समझ में आती मैं क्यों गुस्से में। कहते इसने ये कहा और मेरे ऊपर कैफियत आ रही होगी। एक औरत को अपने हुस्न पे इतना कि वो अपने शौहर की नजर कहीं और जाते नहीं देख सकती। तो अल्लाह ताला को कितनी गैरत आती होगी जब एक इंसान किस दूसरे नजर करते हैं, वो नजर जाहिर की हो या बातें की, वो अकीदे से हो या किसी और हवाले से, जब इंसान अल्लाह ताला की बात को रिजेक्ट करता है कितनी अल्लाह को गैरत आती है। ये है कि किस चीज की तरफ जा रहा है, उसकी रहमत है कि उसको मौका देते समझाते। इन आयतों में पढ़े जाते हैं पढ़ाई के अंदर इस तस्वर के साथ, वो रब मौजूद है, वो रब मौजूद है और वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। वो इंसान इधर उधर झांक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी दिल में किसी का ख्याल, कभी कुछ, और बिल्कुल माइनर दर्जा दिया वो अल्लाह ताला की जात को, हाँ मैं मुसलमान हूं, बस ये कहकर उसको कितनी गैर। वो क्या चाहते हैं क्या अल्लाह ताला, वो चाहते हैं कि मिट जाए मेरे रास्ते में, सोचे तो मुझे सोचे, गम भेजूंगा तब भी मेरी तरफ, खुशियां भेजूंगा तब भी मेरी तरफ, इस पर कुछ इंसान मुसलत कर दूंगा वो इस पर तंग करेगा लेकिन मेरी तरफ ही रजू करेगा, ये हर वक्त ही मेरा होगा। ये है वो तौहीद वाला। और अगर किसी के जहन में कोई शक है, जो जहां तक आवाज जा रही है, किसी के जहन में जरा सा भी डाउट है कि अल्लाह का वजूद है कि नहीं, तो ये अगली आयत सुन मैं तर्जमा करके बात खत्म करता हूँ। ला तुदरिकुल अबसार वहो युदरिकुल अबसार वहो लतीफुल खबीर। लोगों निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो तमाम निगाहों को पा लेते हैं, उसकी जात इतनी ही लतीफ है और वो इतना ही बाखबर है। तो अगर वो नजर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं वो है नहीं, वो है नहीं। बहुत सारी चीजें दुनिया में हमें नजर नहीं आ रहा, हम मानते हैं नजर नहीं आ रही, और हमने उसके लिए पूरी साइंस के जवाब तैयार किए हुए हैं कि वेवलेंथ ऐसी है और ये इसलिए साउंड में मुझे नजर, और जानवरों को पता चलती हो। तो अल्लाह ताला से क्या नहीं देखते तो ये मतलब नहीं कि मैं हूं नहीं, तुम्हारी निगाहें मेरा इदराक नहीं कर सकती, मैं हर एक निगाह का इदराक कर लेता हूं, मैं लतीफ हूं इसलिए मैं तुम्हें नजर नहीं आता। तो कई बार डेंसिटी किसी चीज की कम हो नजर नहीं आता, एक मैटर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नजर आ रही, एयर है मौजूद है लेकिन डेंसिटी उसकी नहीं, वो नजर नहीं आ रही। تو لطیف کہتے ہیں جیسے ڈینسٹی کم ہو لطیف ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو کہا کہ میں لطیف ہوں, اس لیے نظر نہیں آ رہا, یہ نہیں میرا وجود ہی نہیں ہے, میں ہوں اور ساری خصوصیات کے ساتھ موجود ہوں, صفات کے ساتھ موجود ہوں. اب اس کے ساتھ کبھی سوچو کہ ایک ذات ہے اور ان خصوصیات کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں, تو اب ذرا تصور کرو کہ میں کر کیا رہا ہوں زندگی میں, ٹائم کس لیے دیا تو کر کیا رہا ہوں. جب یہ حاوی ہو گئے انسان ادھر سے ادھر ٹس ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا وہ کسی حکم کو سنے اور سود توقف کرے کروں یا نہ کروں, کسی سنت کا سنے اور سوچے کروں نہ کروں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ریفلیکٹس اس چیز کے نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کو کامل یقین نہیں ہے, مانتا تو ہے کامل یقین اس کے اندر نہیں ابھی آیا, ورنہ کیسے زندگی کی بازی کہیں اور لگا دے جو اس کا سامنا ہوگا, وہ ابھی دیکھ رہا ہے وہ اس وقت دیکھے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں, نیکسٹ سیشن میں اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا کہ انسان بھی اللہ کو دیکھے گا, انسان بھی اللہ کو دیکھے گا. یہ دنیا میں ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا, آخرت میں دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, مفہوم ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث کا, کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاند کو دیکھتے ہو, چودہ چاند رات کے چاند کو کہا کہ دیکھتے, کہتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا بھی, اور جب سوچے کہ انسان دیکھ بھی رہا ہوگا اور پھر اس کی کیا حالت ہوگی. اور اگلی بات ہے یہ کہ دنیا میں بھی انسان خواب کی حالت میں کئی بار اللہ کو دیکھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کے خواب میں دیکھا, اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے 99 ٹائم جب خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اب مجھے اللہ تعالیٰ خواب میں نظر آئے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی نجات ہوگی. اور پھر وہ ہوا کہ 100ویں بار جب اللہ تعالیٰ خواب میں نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو انسان کامیاب ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دعا بتائی یا ایک اپنی حمد بتائی کہ یہ جو صبح شام پڑھے گا, اور وہ کتابوں میں موجود ہے, تنبیہ ایک حمد ہے کہ وہ جو پڑھے گا تو وہ کامیابی کا ذریعہ ہے, اور اس میں بھی یہ توحید ہے. تو خوابوں میں یہ اجماعی بات ہے, کوئی ڈفرنس اتنی ہے نہیں, اجماعی بات ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی. اب خود سوچے کہ کہاں وہ کھویا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, شک میں پڑا ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں, تو تصور کرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ دیکھ رہی ہے, وہ ساتھ ہے, ان خصوصیات کے ساتھ میں کدھر ہوں, میں کن چیزوں میں الجھا پڑا ہوں, میں کس غم میں الجھا پڑا ہوں, کس خوشی میں الجھا پڑا ہوں, کس عورت میں, کس مال میں, کہاں الجھا ہوں. سب سے ہٹ کٹ کے توحید کو سمجھے, اس طرف سے متوجہ کرے, ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حقیقی توحید نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. يا رب تمام تاریخ ہے, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں تخلیق دیا اور ہمیں یا اللہ قرآن دے دیا, ہمیں اپنی صفات بتا دی. یا اللہ پاک یقیناً یہ صفات جس سے کھل جائیں وہ آپ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا, وہ آپ سے مٹے بغیر, مرے بغیر رہ نہیں سکتا. یا اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پہ ان آیتوں کا مفہوم, اس کی ڈیٹیل, اس کی ڈیپتھ سمجھا دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں علم کا رسوخ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک قرآن کے نور حق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ غلطیاں ہو گئی معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک آنے والی زندگی گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے. آپ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں عافیت کے ساتھ ہمیں ویسا بنا دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک جو لوگ پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو غموں میں ان کے غموں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک جو جس مشکل میں اس کو مشکل سے نکال دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک تمہارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنے بھی ایمان والے مرد عورتیں فوت ہوگی سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک مسلم پریشان ہے اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک اس قرآن سے کٹ کر یا اللہ وہ بھٹک رہی ہے, اپنی رحمت سے سب کو اس قرآن سے جوڑ دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو خیر نصیب فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگی ہو شرور سے پناہ نصیب فرما دیجیے، تب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی اصحاب اجمعین وبرحمتک یا رب العالمین.